الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه المعدون ولا يؤدي حقه المسيئون الذي لا يدركه المظلم ولا يناله صحبة الذي ليس بصفته حد معلوم ولا نقد موجود ولا وقت معلوم ولا أدل ممدود. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله العالمين أبي القاسم ولعنة الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
ہر خیر سے بڑھ کر
ایک خیر ہے، ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے، اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں، ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی، لیکن شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ میرے عزیز جوانوں، ملت جعفریہ کے غیور اور شجاع جوانوں، کربلا کے راستے پر چلنے والے میرے بہادر ساتھیوں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جوانوں کو شوق شہادت دلا رہے ہیں، آپ کو شہادت پر ابھار رہے ہیں، آپ کو شہادت کی قدر و قیمت سمجھا رہے ہیں۔ موت برحق ہے، موت سے کوئی شخص نہیں بھاگ سکتا، چاہے فرعون کیوں نہ ہو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ تاریخ میں بڑے بڑے لوگ گزرے، بڑی بڑی عمریں پائیں، لیکن بالآخر موت کا شکار ہو کر مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے، آج کوئی یاد کرنے والا بھی نہیں۔ موت پر حق ہے۔ آپ یہاں سے باہر نکلے، خدا نہ خواستہ وہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، مر جاتے ہیں لوگ، کتنے لوگ روزانہ ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، کتنے ہی لوگ برین ہیمریج سے اور ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں، جوان بچے مر جاتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کے مر جاتے ہیں، ہیپاٹائٹس سے کتنے لوگ مر گئے۔ مرنا تو ہے، کوئی گارنٹی کہہ سکتا ہے کہ جناب میں بوڑھا ہوگا اور مروں گا، جوانی میں مجھے موت نہیں آئے گی؟ آپ اپنے عزیز رشتے دار ہمسائے ذرا نظر دوڑا ہے معاشرے کے اوپر، جوان اس دنیا سے گئے ہیں۔ عزیزوں، کتنا اللہ کا کرم ہوگا اس نوجوان پر کہ جسے اس دنیا سے جانا ہی ہے، جب جانا ہی ہے تو کیوں نہ حسین بن علی کی راہ میں جائے۔ کربلا والے شہدا کے ساتھ اس کا نام لکھا جائے، کہاں یہ شخص اور کہاں وہ شخص کے لوگ عام ایک طبی موت مرتا ہے۔ سر، شہادت ایک مسلمان کے لیے سعادت ہے، ایک عام مسلمان کے لیے سعادت ہے، اور جو مسلمان بھی ہو اور مومن بھی ہو اور علی اور حسین کا ماننے والا بھی ہو، اس کے لیے شہادت سر کا تاج ہے، سر کا تاج ہے۔ آج دشمن نے یہ سازش کی ہے کہ عباس قوم کی اس شیعہ نشین علاقے کو اور اس کے رہنے والوں کو، یہاں کے مجاہد جوانوں کو، یہاں کی مجاہد ملت کو، یہاں کی ثانیہ زہرا کی سیرت پر چلنے والی خواتین کو دھمکی دے کر ان کو گھر میں بٹھا دیا جائے، ان کے دلوں پر موت مقتلوں سے ہمیں نہ ڈراؤ، شہادتوں سے ہمیں نہ ڈراؤ، ہمارے جوان علی اکبر کے پیروکار ہیں۔ وہ علی اکبر جو اپنے بابا سے پوچھتا ہے کہ جب بابا نے پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، حضرت قاسم نے کہا کہ اعلی من الاسد، 13 سال کا بچہ کہے کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ علی اکبر کا جذبہ دیکھو، علی اکبر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی اکبر کو اس بات کی پرواہ نہیں، پرواہ نہیں تھی موت کی۔ یہ جذبہ ہے آپ ہمارے جوانوں کے اندر، یہ جذبہ منتقل ہوا ہے نسل در نسل۔ سادات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خون بنی ہاشم، وہ سادات کا خون آج بھی جوش مار رہا ہے ہمارے ان سادات کے اندر۔ ہمیں موت سے لڑ رہا ہو، اور عزیزوں اگر آپ میں سے کوئی دل میں خوف رکھتا ہے موت کا، ہمارے قبیلے سے نکل جاؤ۔ ہمارے قبیلے میں موت آنا حسین ابن علی کی راہ میں یہ ہماری سعادت ہے۔ ہمارے قبیلے والے وہ قبیلے والے ہیں جو موت کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں اور ذلت کی زندگی کو ننگ و عار سمجھتے ہیں۔ آج کون ہمیں موت سے ڈرا سکتا ہے؟ کون اس ملت کو لٹائے گا؟ وہ ملت جس نے کربلا جیسا حادثے کو پسے پشت گزارا ہو، کربلا میں اپنے قیمتی کو ہوتے دیے ہو۔ اے حسین جب تو اس دنیا میں نہیں رہا، جب تجھے قتل کر دیا جائے، جب تجھے شہید کر دیا جائے، جب اہل بیت کو اسیر کر لیا جائے، مولا ہماری زندگیوں کی پھر کوئی حیثیت نہیں، ہمارے زندہ رہنے کا کوئی معنی نہیں۔ مولا آپ جب اس دین کے راہ، دین کے دفاع میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، مولا بدرجہ اولا ہمیں قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ جب اتنے عظیم انسان، جب معصوم مظلومیت کے ساتھ قتل کر دیا جائے، ہم لوگ بدرجہ اولا اس بات کے مستحق ہیں ہم گناہ کا کہ ہمیں اس راہ میں شہادت نصیب ہوتا کہ ہمارے گناہ دھل جائے، گناہ دھل جائے ہمارے۔ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ شہید کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ شہید اظہر حسن، یہ جو آخری شہادت ہم نے دی ہے عباس ناؤں سے، ابھی کربلا کا یہ راستہ رواں دواں ہے، رکا نہیں ہے، قافلہ رواں دواں ہے، کب تک نہ معلوم کب تک۔ لیکن یہ یقین ہے کہ جب فرزند زہرا حضرت امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اپنے آپ کو امتحانات، ابتلاءات اور آزمائش کے لیے آمادہ کرو۔ کل ہم جب گئے جنازے پر کسی نے پوچھا، جوان مولانا کب تک ہوتا رہے گا؟ بھئی کب تک ہوتا رہے گا اللہ بہتر جانتا ہے، کب تک ہوتا رہے گا یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ مولا علی سے جو ٹارگٹ کلنگ شروع ہوئی امام حسن اور امام حسین کے بعد، آپ دیکھیں مسلسل یہ ٹارگٹ کلنگ چلتی رہی۔ واقعی کربلا سے بڑھ کر کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ یزید سے بڑا کوئی دہشت گرد ہو تھے جو امام سجاد کا ساتھ لینے والے تھے. کتنی دہشت, کتنا بھوکا عالم, کتنے اہل بیت کے مقتل کو چھوڑنے والے, زبانی جمع خرچ سے کام لینے والے, بہت سے آزمائش اور امتحان کے وقت میدان کربلا میں کھڑے ہونے والے فقط 72. اظہر حسن کو خدا بندے عالم نے آتے کہ کتنے درجنوں افراد وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے, کیوں اس جوان کا انتخاب ہوا؟ اہل بیت جس کو چاہے چن لے, جس کو چاہے چن لے. اور مجھے پتا چلا کہ جوان اسی علم پر آتا تھا, زیارت بھی پڑھتا تھا, اسی عالم میں طبیعت کی خرابی کے باوجود علم پر آ کے زیارت پڑھتا تھا, مسجد خیر الامل میں جاتا تھا, امام بارگاہ میں جاتا تھا, وہاں زری کو گھنٹوں گھنٹوں زری سے چلتا رہتا تھا, وہاں زیارت پڑھتا تھا, دعائیں کرتا تھا. خوب عجیب عقیدہ ہے. اہل بیت گوہر جلانا سہنا ہمارے درمیان میں سے گوہر کو چن لیا, گوہر کو چن لیا, اور کتنی بڑی سعادت ہے اس جوان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے کہ آج ان کا بچہ شہداء کربلا کے ساتھ انشاءاللہ محشور ہوگا, شہداء کربلا کے ساتھ محشور ہوگا. آپ یقین کریں اس بچے کی شہادت کے بعد اس قدر افسوس ہوا کہ کاش اس جوان کی جگہ ہمیں اللہ نے اس عادت نصیب کی ہوتی. یہ افسوس کا مقام ہے اپنے لیے اور مبارکباد کا مقام ہے اس جوان کے لیے جس کو اللہ نے مقام ادا کیا. بس اسے دیکھو, یاد رکھو, شہادت کی تمنا ضروری ہے, خصوصاً حسینی جوانوں کے لیے, کربلا کے ماننے والوں کے لیے شہادت کی تمنا ضروری ہے. موت پر حق, موت جب برحق ہے تو سکھ موت کی تمنا کیوں نہ کرو؟ کربلا والوں کی طرح قتل ہو جانا کیوں نہ چاہو؟ خدا سے بستر کی موت سے خدا سے دعا کرو کہ خدا بستر کی موت سے تمہیں بچا لے. آج رضوان گرامی عرض کروں میں آپ سے, دیکھیں اس بم دھماکے سے ان کا ہدف کیا ہے, کیوں اس گلی کے اندر یہ دھماکہ کیا گیا. یاد رکھیے گا, جو لوگ جتنا خالص ہوتے ہیں, جتنی استقامت دکھاتے ہیں, جتنے صابر ہوتے ہیں, جتنے شجاع ہوتے ہیں, جتنے دیندار ہوتے ہیں, ان کی ابتلاء اور ان کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے. یاد رکھنا, آپ کہیں گے کہیں اور تو نہیں ہونا سارا, آئیے آٹھواں یا نواں ہمارا شہید ہے عباس گاؤں سے, کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس بستی کے رہنے والے, عباس گاؤں کے رہنے والے عباس سے علمدار کے پیروکار ہیں, ان کے باوفا ہیں, ان کے راستے پر چلنے والے ہیں, پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں, بم دھماکوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ٹارگٹ کلنگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں. وہ آزمائش ہے, آزمائش ہے, اس کی آزمائش میں تو پتا چلے گا کھرا کون ہے, کھوٹا کون ہے. یہ چھلنی سے چھانے جائے جانے کی روایت موجود ہے کہ دیکھو جیسے جیسے آخر الزمان نزدیک آئے گا تمہیں چھلنی کی طرح چھانا جائے گا. دیکھو خالص چیز اوپر رہ جائے گی اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ نیچے گر جائے گا. اس میں ہمارا میڈیا بھی شامل ہے, گورنمنٹ بھی ملوث ہے. دلوں میں ایسا خوف اٹھاؤ کہ عزاداری کے لیے نہ نکلے, اس سازش ہے درجیقن کی سازش ہے. دیکھو یاد رکھو وہ زمانہ گزر گیا امام سجاد علیہ السلام کہ جب شیعہ دلیل ہوا کرتے تھے چار پانچ. آج وہ زمانہ نہیں ہے, آج الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پر 5 کروڑ شیعہ پائے جاتے ہیں. اے امام سجاد, آج صرف پاکستان کی سرزمین پر 5 کروڑ آپ کے ماننے والے موجود ہیں. کون سی دنیا کی طاقت شیعوں کو ختم کر سکتی ہے؟ دیکھو قتل عام سے تو ختم نہیں ہوگی, ٹارگٹ کلنگ سے تو ختم نہیں ہوگی, بم دھماکوں سے تم ختم نہیں ہوگے. ہاں تمہیں ختم کیا جا سکتا ہے جب تمہارے حوصلوں کو پست کر دیا جائے, تمہیں ختم کیا جا سکتا ہے جب تمہارے دلوں میں موت کا خوف ڈال دیا جائے, تب تمہاری ملت گھروں میں جا کے بیٹھ گئے, ختم ہو جاؤ گے. امام باقر علیہ السلام اس کے ہاتھ پاؤں قلم کیے جاتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں شیعوں کو کہ ہاتھ پاؤں قلم کیے جا رہے ہیں. جو شیعہ نظر آتا اس کی گردن اڑا دی جاتی, سولی پہ لٹکا دیا جاتا ہے. جس شیعہ کے گھر کے بارے میں پتہ چلتا اس شیعہ کے گھر کو مسمار کر دیا جاتا ہے. جہاں املاک, جہاں ملکیت موجود ہے شیعوں کی, اس ملکیت پر گورنمنٹ قبضہ کر لے. امام آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ حتیٰ, یہ تو ہے نا یقین کہ ابھی ہاں یہ شیعہ ہے, حتیٰ اگر کسی کے بارے میں گمان بھی ہوتا, گمان بھی ہوتا, شک ہوتا کہ یہ شیعہ ہے, یہ کسی اور مسئلے سے تعلق رکھتا ہے, گمان بھی ہوتا تو اس کا سر طلب کر دیا جاتا تھا. یہ شیعہ ختم ہو گئے, شیعہ نابود ہو گئے. ابن زیاد, یزید, بسر ابن ابی انداد, حجاج سے بڑھ کر کوئی ظالم اس دنیا میں نہیں پایا جاتا. عزیزوں, حجاج جیسے ظالم ستمگروں کے ہاتھوں قتل عام اور دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے باوجود آج تشیع اتنی پھیل گئی کہ دنیا میں اگر اپنی پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ استقبال عالمی یزیدی ٹولا اور وہ طاقتیں جو انسانیت کی دشمن ہیں, اگر آج کوئی گروہ ان کے مدے مقابل کھڑا ہوا تو یہی شیعہ حیدر کرار ہے. آج فلسطین کے اندر وہی سہیونی جو پاکستان کی سرزمین پر اپنے ایجنٹوں کرتے ہیں, خود کو شامل کرتے ہیں, عباس ٹاؤن کو نشانہ بناتے ہیں. آج فلسطین کی سرزمین پر 90 عورتیں بچے اور جوانوں کو شہید کرتے ہیں. ان کے مد مقابل کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہ قوتیں جو کربلا سے تعلق رکھتی ہیں, وہ قوتیں جو حسین ابن علی سے تعلق رکھتی ہیں. اور آج آپ نے دیکھا
Yeah.
فلسطین کا بدلہ لے رہے ہیں اس سے. کیوں تشیعوں کھڑی ہوئی ہے فلسطین کے پیچھے؟ کیوں تشیعوں کھڑی ہوئی ہے حزب اللہ کے پیچھے؟ کیوں تشیعوں دنیا میں امریکی عزائم کو ناکام بنانے میں فرنٹ لائن پہ آگے کھڑی ہو گئی؟ کیوں نہ کھڑی ہو؟ یہ وہ شیعہ ہے جن کا تعلق کربلا سے ہے. جب ساری دنیا یزید کے سامنے سر جھکائی اور ہاتھ باندھے کھڑی تھی, وہاں حسین ابن علی نے نعرہ لگایا ہے ہاتھ بن ذلہ, ذلت و رسوائی ہم سے دور ہے, مثلی لا یبالی مثلا, کہ مجھ جیسے شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. سارے عرب اسرائیل انتقام اس لیے لیا جا رہا ہے, کھڑے ہونے کا انتقام, قیام کرنے کا انتقام, فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے کا انتقام. دنیا میں بیداری کی لہر جو شیعہ نے دوڑا دی عالم اسلام کے اندر, اس کا انتقام. مصر میں سقوط ہونے والی حکومت, لیبیا میں سقوط کرنے والی حکومت, تیونس کے اندر سقوط کرنے والی حکومت, اور پیدل
شہید سر باخود صدر کا جملہ ہے, انی
سمعت للشهادة. اللہ اکبر، میں نے شہادت کا فیصلہ کر لیا ہے کہ میں شہید ہو گیا ہوں. شہید اللہ باب صدر آیت اللہ عظما، باب صدر جو اس زمانے کا ایک بہت بڑا فلسفی، بہت بڑا اقتصاد دان، بہت بڑا مجتہد تھا، مجدد تھا اپنے وقت کا. میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں شہادت لے کر آؤں. ہمارا علماء کی یہ تمنا تھی، اہل بیت کی یہ تمنا تھی. اہل بیت کا خاصہ ہے شہادت، اہل بیت کا ترہ امتیاز ہے شہادت، اہل بیت کا انجام ہے شہادت، اہل بیت کے سر کا تاج ہے شہادت. ہمارا کوئی امام، حتیٰ خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، بستر کی موت نہیں مارا، شہید ہوا ہے. شہید حتی امام زمانہ ظہور کرنے کے بعد، قیام کرنے کے بعد بالآخر شہید ہوں گے. اسی طرح شہادت باعث افتخار ہے. دیکھو دشمن کو سمجھے، دشمن کی سازش کیا ہے؟ دشمن چاہتا ہے گھر بیٹھا دو. الحمدللہ مجھے یقین ہے اپنے تمام مومنین پر کہ گھر میں بیٹھنے والے نہیں ہیں. تم جتنا دباؤ گے اتنا ابھرے گے. یار ویسے ہی سینہ تان کر پوری شجاعت کے ساتھ، ویسے تو سینہ تاننا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن دشمنان آل محمد کے سامنے سینہ تاننا ہے نہیں، عبادت ہے. متکبر کے ساتھ تکبر کرنا عین توازو ہے، روایت ہے نا، متکبر کے ساتھ تکبر دکھانا عین توازو ہو. یہ نہیں کہ متکبر کے سامنے توازو کرنا شروع کر دیا. دشمن کے سامنے سینہ سپر ہونا، سینہ تان کے چلنا، اپنی شجاعت کا اظہار کرنا، شوق شہادت کا اظہار کرنا، عزیزوں یہ ہمارے جوانوں کو شیوائے اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. کالے کپڑے پہننا نہ چھوڑو، عزاداری میں جانا نہ چھوڑو، ایک دوسرے کی مجالس میں آؤ جاؤ، دوسرے محلوں میں آؤ جاؤ، رونق بحال کرو. اس شہر کی رونق کو، عزاداری کی رونق کو یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں. عزیزوں آج تمہاری کربلا یہ کراچی ہے، تمہاری کربلا یہ پاکستان ہے. اس میں تمہیں قیام کرنا ہے. یہ وقت آ گیا ہے ارادہ تنی کلنا ماتم کا. اے حسین کاش ہم کربلا میں ہوتے. آج کراچی کربلا ہے، آج پاس گاؤں کربلا ہے، آج یہ آزادی کربلا ہے تمہارے لیے. دشمن کی سازشوں میں ناکام کریں گے الحمدللہ، اور انشاءاللہ خود بھی اور دوسروں تک یہ پیغام ہونا چاہیے. خدا نے گھروں سے باہر نکلو، کیبل کے اوپر مجلس دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی کے اوپر مجلس دیکھنا چھوڑ دو، مگر ایک رات کو تم کہیں مجلس سے کر کے آیا پھر رات کو دیکھ لو کوئی حد نہیں. لیکن تم اپنے آپ کو حاضر نہ کرو امام حسین کے اس امام بارگاہ میں، اس کربلا میں، اور گھر بیٹھ کے جاؤ کہ عزادار بن جاؤ تو بن نہیں سکتے تم حاضر کی مانو. یہ تو ویسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے واقعی کربلا کوفے کے اندر بیٹھ کے سن لیا تھا کہ بھائی واقعی کربلا ہو گیا، آنسو آ گئے. کہاں بہادر شہدا جو میدان کربلا میں کھڑے ہو کر عزادار بن کے، مقابل بن کے، شہید بن کے، مجاہد بن کے حسینیت کا دفاع کر رہے ہیں، حسینیت کے پیغام کا دفاع کر رہے ہیں. کہاں وہ لوگ اور کہاں وہ گھر میں بیٹھنے والے. گھر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، کیبل دیکھنے کا وقت نہیں ہے، یہ مجلس کا حاضر ہونے کا وقت ہے. جو مجلس پڑھ رہا ہے ذاکر ہو عالم ہو، کوئی آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، صرف مجلس میں جانا آپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات خدا اپنی وحدت کی حفاظت کریں, اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اپنی وحدت کی حفاظت کریں. ہمارا مقصد آزاداری کے پرچم کو بلند کرنا ہے, دشمن کا مقصد اس آزاداری کے پرچم کو سرنگوں کرنا, اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو یہ پرچم بلند ہوگا. اگر ہم گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے دشمن کامیاب ہو جائے گا. یہ پرچم سرنگوں ہو سکتا ہے ہمارے تفرقے کی وجہ سے. اپنے اتحاد, اپنے نظم و ضبط اور انشاءاللہ ہم آہنگی کو برقرار رکھیں. ہر محلے میں ایک محلہ دوسرے محلے والوں سے, ایک تنظیم دوسری تنظیم سے, الحمد للہ سب شیعہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں. اس بات کا اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہمارے درمیان. اور اذان گرامی اگلی بات میں کروں گا وہ ہے گورنمنٹ سے. کراچی کے اندر یہ دہشت گردی, یہ ٹارگٹ کلنگ جو ماہ محرم سے پہلے ہوئی, اس کی سراسر ذمہ داری خود سندھ حکومت اور مرکزی حکومت پر جاتی ہے. وہ مختلف بیانات دے کر اپنے کندھوں سے اس بوجھ کو اتارنا شروع کر دے. ہم نے فور پروف انتظامات کر لیے ہیں, ہم نے فوج بھیج دی, ہم نے رینجر بھیج دی, ہم نے جا کر بھیج دیا. اگر تم نے سب کچھ بھیج دیا ہوتا تو دہشت گرد اس شہر کے اندر دندناتے ہوئے پھرتے, جس کو چاہے مار دے, جہاں چاہے ڈاکٹر باتیں کرے. اس سب آپ کی ناہلی کی وجہ سے ہو رہا, سیکیورٹی کے اداروں کی ناہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر سیکیورٹی کے ادارے ناہلی نہ دکھا دیں کل ہمارے لیے بم دھماکہ نہ ہوگا. کل ہماری شہدا جو ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے یہ شہید نہ ہوتے. شہید علامہ آفتاب جعفری اتنی آسانی سے شہید نہ کر دیے جاتے, یہ تمہاری ناقص سیکیورٹی کی وجہ سے. آج ملک اپنے مخلص اور مجاہد عوام سے محروم ہو رہا ہے, یہ ملک کا نقصان ہے. لہذا سب سے پہلی ذمہ داری حکومت اور حکومت سندھ کی ہے. پاکستان کے اندر دیکھو, یاد رکھو اس بات کہ جہاں بھی حکومت امن قائم کرنا چاہے وہاں قائم کر دیتے ہیں, اور جہاں نہیں کرنا چاہیں تو پھر نہیں ہوتا. اگر دہشت گردوں کو پکڑنا چاہیں پکڑ لیتے, اگر نہ پکڑنا چاہیں تو نہیں پکڑتے, اور کبھی پکڑ کر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی دیتے. آپ کے سامنے ہے نا سینکڑوں انسانوں کا قاتل مرے کے ساتھ پکڑا جاتا ہے, قبول کرتا ہے کہ میں سینکڑوں انسانوں کا قاتل, سینکڑوں حکومت کے امام پر, ایجنسیز کے امام پر. آج ان جیسے ناسور اس ملک کو چاٹ رہے ہیں, کھوکھلا کر رہے ہیں. آج ملک کو عدم استحکام سے دوچار کر رہے ہیں آپ لوگوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے, آپ لوگوں کی ناقص سیاست کی وجہ سے. اور سیکیورٹی کے اداروں کا کام ہے ملک اور ملت کی سیکیورٹی کرنا, نہ سیاست. آج سیکیورٹی ادارے ان کی ساری ذمہ داری یہ ہوگی کہ حکومت کو کیسے گرانا ہے, کیسے لانا ہے. تمہارا یہ کام ہے, تمہارا ہم سیاست کرنا ہے, یہ اس ملک کی حفاظت کرنا ہے. سارا ہم و غم حکومت کو لانا, حکومت کو گرانا, ملت کو دہشت گردوں کے ہاتھ میں رمال لگا دیا رہے تھے, حکومت کو سنبھال رہے تھے, ریاست کو سنبھال رہے تھے. تو کہا کہ دیکھو علی کی حکومت پچھلی حکومتوں سے مختلف ہوگی. علی بیت المال کے اوپر اس طرح سے تصرف نہیں کرے گا جیسے تصرفات ہو گئے. بخدا نزول بلانا میں ارشاد فرمایا, بخدا بیٹیوں کے جہیزوں میں دیا جانے والا وہ سونا اور وہ زیور جو بیت المال سے دیا گیا ہے, علی کی حکومت آئے گی ان سب کو بیت المال میں پلٹا لوں گا. کہیں کہ حکومت کو سیاست سے جدا کر سکتا ہے؟ کہو جی نہیں, علی تو بڑے منتقی تھے, علی تو بڑے پرہیزگار تھے, علی تو بڑے نمازی تھے. مولا متقیان تھے, بڑا تو کوئی بھی نہیں تھا متقی, لیکن علی سب سے بڑے متقی تھے, علی سب سے بڑے سیاست دان تھے. علی سے بڑھ کر کوئی سیاست سمجھتا تھا؟ امیر شام جس نے علی کے ماتے مقابلہ کر علی کو چیلنج کیا, علی کو مجبور کیا بہت ساری چیزوں, علی اس وقت جملہ ارشاد فرمایا, دیکھو امیر شام مجھ سے زیادہ تم سیاست مدار نہیں ہو, سیاست دان نہیں ہو, مجھ سے زیادہ اگر میں چاہوں چالاکیاں کرنا تو مجھ سے زیادہ تم چالاکیاں نہیں کر سکتے, لیکن کیا کروں, شریعت نے میرے ہاتھ پاؤں جکڑ دیے, میں تو آیا ہوں شریعت کا احیا کرنے, شریعت کو نافذ کرنے, میری سیاست یہی ہے شریعت کو نافذ کرنا, عدل و قسط کو نافذ کرنا, عدل و قسط کا نظام بنانا, یہ میری ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری اقتدار کا حصول, میری ذمہ داری عدل و انصاف کا قیام, الہی حکومت کا قیام, ویلیوز کو زندہ کرنا, علی کی حکومت کا بنیادی ہدف. عزیزوں یاد رکھیے, جس طرح نماز اور روزہ آپ کے اوپر فرض ہے, اسی طرح سے معاشرے میں عدل و انصاف کے لیے قیام کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. ملک کے اوپر یزید حکومت کرتا ہے, آپ کے مجھے کیسا ہوگا, ملا کا جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ابو جی کی بڑی آزادی ہے, بہت آزادی ہے, یزید تمہارے اوپر حکومت کرے اور تم کو بڑی آزادی ہے, یہ تمہاری فکر کی کجی ہے جس کی وجہ سے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی کا معنی کیا ہوتا ہے. جس کو فجور کرنا ہے آزادی, جس کو فجور کرنا عین اسارت ہے, اسیر ہو جاتا ہے انسان خالصتا نفسانی میں. اگر عیاشیوں کی اجازت دے دی جائے تو کہیں گے بڑی آزادی, لیکن اگر آدھار پر پابندی لگا دی جائے, اگر دین پر پابندی لگا دی جائے, دین کے تبلیغ پر پابندی لگا دی جائے, تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں. یزید اگر حکومت کرتا رہے, آپ نمازیں پڑھتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں, آزادی ہے ہمیں. دیکھیں کربلا کے اندر بھی ایسے تھا یا نہیں تھا, دو قسم کے گروہ تھے, ایک وہ گروہ تھا کہ جو حسین ابن علی کے راستے پر تھا, ان کے کیمپ پہ تھا, اس نے کہا کہ ہماری نمازیں نہیں ہیں جب تک کہ یزید سے مقابلہ نہ کریں, اس راستے پر نہ چلیں, عرض کر چکا ہوں. دوسرا وہ گروہ ہے جس کی ساری نمازیں ہو جاتی ہیں, چاہے یزید حکومت کرے یا کوئی بھی حکومت کرے. مسلمانوں سیاست بصیرت بڑی ضروری ہے. آج آپ کے ووٹ پاکستان کی سرزمین پر ضائع کیا جاتا ہے, نہیں کیا جاتا ہے. 5 کروڑ شیعہ پاکستان کی سرزمین پر ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو ان کے حقوق سلب کرتے ہیں, کیوں نہیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے جو تمہاری نمائندگی کریں, جو تمہارا دفاع کریں؟ ہم نے کبھی سوچا ہر بڑے کو جو ہمارا جس کی ہم رعایا اس کو ووٹ دیتے ہیں, جس پارٹی سے منسلک ہو گئے بس اس کو ووٹ دینا ہے؟ وہی لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تمہاری سیکیورٹی کا کوئی انتظام نہیں کرتے, تمہارے بچوں کو اسیر کرتے ہیں, ملک میں دہشت گردوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیتے ہیں, وہی لوگ تمہارے ووٹوں سے اقتدار اعلیٰ تک پہنچے اور ملک کو عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں. آزادانی پر پابندی لگنے کی بات آئے تو سکوت اختیار کرتے ہیں,
خوشی اختیار کرتے ہیں, بہانے بناتے ہیں. جب تمہارا کوئی کام پڑ جائے تو منہ بھی تمہارا دیکھنا پسند نہیں کرتا, لیکن جب الیکشن آ جائے تو بڑے دوڑے دوڑے آئیں گے جناب ووٹ دے دیں.
عزیزو, اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچانا, اپنے اندر شعور پیدا کر. الحمدللہ ابھی ہمارے علماء میں شعور ہے, الحمدللہ ہمارے پاس پلیٹ فارم ہے, الحمدللہ ہماری عوام اب بیدار ہے. اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھو بھائی, اجتماعی کام انفرادی کاموں کی طرح نہیں ہوتے. آپ کو اپنے گھر کا مسئلہ حل کرنا ہے, اپنے بیوی بچوں کا مسئلہ حل کرنا ہے, تو آپ خود تصمیم لیتے ہیں, آپ خود ارادہ کرتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں اپنے گھر کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بیٹی کا رشتہ کس سے کرنا ہے کس سے نہیں کرنا, بیٹے کا رشتہ کس خاندان میں کرنا ہے کس سے نہیں کرنا, وہ آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن جب اجتماعی مسائل آ جائے, جب بات آئے کہ معاشرے کے اندر کیا قدم اٹھانا چاہیے, اس حکومت کے مسئلے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے, پاکستان میں شیعوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا بیان دینا چاہیے, کیا موقف ہونا چاہیے, انتخابات کے حوالے سے شیعوں کا موقف کیا ہونا چاہیے, تو یہ نہیں کہ ایک شخص تنے تنہا کہے کہ بھائی انتخابات میں حصہ لینا چاہیے, یا کہے کہ میں کہتا ہوں کہ انتخابات میں حصہ. کس سے مشورہ کیا,
سیاسی مسائل میں مشاورت کی ضرورت ہے. تم جس آیت سے دلیل لائے ہو سکتا ہے کسی اور آیت سے ثابت ہو جائے کہ بھائی شریک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا, اور علماء سے بھی مشاورت کی ضرورت. بہت عدل و انصاف
کے لیے قیام کرنا. حضرت ارسلنا رسولنا بالبینا, ہم نے انبیاء کو بھیجا, ہم نے رسولوں کو بھیجا روشن دلیلیں دے کر. رسولنا بالبینا والکتاب, اور کتاب دے کر بھیجا, یہ عموم الناس ہوئی قسط تاکہ عدل و انصاف کے لیے قیام کر سکے. ذاکر عبدالو بھیجا محمد و علیہ وسلم. حسین کے لیے سزائی کرنا سنی زہرا آپ کو رونے نہیں دیا نا, یہ مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں تاکہ آپ کے حسین پر رو سکیں. یہ بچے جمع ہوئے ہیں تاکہ زینب تیرے اور محمد پر ماتم کر سکے. مہاراج انہیں بچوں کا تذکرہ کرنا ہے, مرضی بچوں کو کس طرح بنی ہاشم کی باری آ گئی اور عجب عالم ہے کہ ہر بنی ہاشم کا جوان بچہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتا ہے کہ وہ بھیجا قربان ہو جائے, وہ چاہتا ہے کہ اپنے مولا پر پہلے قربانی دینے والا ہو. مسلم ابن عقیل ان کے فرزن عبداللہ قربان ہو جاتے ہیں. ابھی اس بھائی کا لاشا نہیں آیا ہوتا کہ تھوڑی دیر کے بعد دوسرے بھائی کا لاشا آ جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر بنی ہاشم سوچ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون پہلے جائے. ہر شخص کہتے ہیں میں پہلے جاؤں. اتنے میں عباس نے اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا, تین بھائی ہیں عباس کے ساتھ, اپنے بھائیوں کی طرف دیکھا, اشارہ کیا کہ تم لوگوں کی بات کی. ایک دفعہ حسین کی خدمت میں آئے, اجازت ملی, عباس کے بھائی ایک ایک کر کے مقتل میں جاتے رہے, لاشیں آتے رہے. اب جب تینوں بھائیوں کی لاشیں آ گئے, اب پھر ایک بات چلی کہ کون بنی ہاشم میں سے پہلے جائے گا. ایک دفعہ عباس خیمے میں گئے, جا کر ایک 9 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے لائے. وہ جانتے ہو کون تھا؟ وہ محمد تھا, عباس کا فرزند. اللہ اب جب حسین کی خدمت میں آئے, ایک دفعہ حسین نے کہا عباس کب تک میں ام البنین کی کماری اٹھتے ہوئے دیکھوں گا, کب تک میں دیکھتا رہوں گا کہ ام البنین کے کا کنبا جو ہے وہ قتل ہو رہا ہے. بہرحال عزیزوں, جب عباس انگلی پکڑ کے اپنے بچے کو خیمے میں لے کر آئے تھے نا, ایک دفعہ زینب کو بھی خبر مل گئی کہ عباس اپنے ننھے بچے کو لے کر آئے ہیں. ایک دفعہ فضا کو بلایا, فضا بڑی دیر سے دیکھ رہی ہوں, ارے میرے اون محمد کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں, ان کو ذرا بلا کے تو لانا. اللہ بلا کے تو لانا. عزیز و عجیب منظر ہے, دوسری طرف عباس اپنے ننھے سے بچے کی اجازت لے کر اب جو میدان میں بھیجنا چاہتے ہیں ساتھ لے کر چلے. عباس کا قد ہے بلند, بچے کا قد ہے چھوٹا, زمین پر جھک کر چل رہے ہیں. جانتے ہو کان میں کیا کہتے جاتے ہیں؟ دیکھو بیٹا, تمہارا دادا ہے علی ابن ابی طالب صاحب ذوالفقار, تمہارا بابا ہے عباس علمدار. دیکھو میری لاج رکھ لینا, دیکھو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے, ایسا نہ ہو کہ میدان چھوڑ کر آ جائے. بس عزیز, عباس کے فرزند کی لاش آنی تھی, ادھر اون و محمد اپنی ماں کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھ گئے. اما جان
صبح سے مامو کے پاس جا رہے ہیں, مامو اجازت دے دیجیے, مامو اجازت دے دیجیے, مامو اجازت نہیں دے رہے. بس عزیزوں, ایک دفعہ زینب نے فضا سے کہا, فضا میری ماں جائے گا تو بلا زینب اپنے ماں جائے کو بلا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے بچوں کی موت کا پروانہ چاہیے. میرا مولا اپنی بہن کے پاس آیا, زینب نے ایک عجیب جملہ کہا, بھائی زندگی میں آج تک میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا, لیکن آج ایک ایسی چیز مانگ رہی ہوں اور میں چاہوں گی کہ آپ میری بات کو رد نہیں کریں. کہا بہن کیا تمنا ہے آج کے اس بن میں, کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ یہ عبداللہ کے بچے, عبداللہ نہیں آ سکے نا, عبداللہ نے مجھے نصیحت کی تھی, مجھے تاکید کی تھی, دیکھو میں حسین کا ساتھ نہیں دے سکوں گا. ارے یہ ننی ننی امانتیں لے جاؤ, جب حسین پر وقت پڑے تو قربان کر دے. جزاکم ربکم, خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. بس حسین نے نہ جانے کیسے اجازت دی, اب ان بچوں کو تیار کیا. ارے استاد ہے کون؟ عباس علمدار جیسا استاد ایک دفعہ آمادہ کر رہا ہے اول محمد کو. بس ایک دفعہ روانہ کیا جاتا ہے, ایک میدان کربلا میں گھمسان کا رن پڑتا ہے, ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر, لیکن ننے ننے بچے ہیں نا. ایک دفعہ اشیاء کی فوج ان دونوں بھائیوں کے درمیان آ جاتی ہے, ایک کہتا ہے بھائی تم کہاں ہو, وہ کہتا ہے بھائی تم کہاں ہو, اور ایک تلوار کا وار, ایک بھائی زمین پر, پھر دوسرا بھائی زمین پر, آواز دیتا ہے مامو جان ہماری نصرت کے لیے آئیے, مامو جان ہماری نصرت کے لیے آئیے. عباس کو لے کے حسین دوڑے, اب جو کربلا کے میدان میں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ بچے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. ہائے بچوں, حسین اس وقت پہنچا جب تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ایک لاش کو حسین نے اٹھایا, دوسرے لاش کو عباس نے اٹھایا, اب جو خیمے میں آئے ساری بیویاں جمع ہو گئی. کسی نے کہا ارے ساری بیویاں موجود لیکن بچوں کی ماں زینب کہیں نظر نہیں آتی. ارے فضا جا زینب کو بلا لا. اب جب فضا زینب کے خیمے میں گئی کیا دیکھتی ہے؟ سجدے میں سانیہ زینب پڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے بار الہ میری قربانی کو قبول کر, میری قربانی کو قبول کر. لیکن عزیز میں ایک جملہ کہہ کے آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں. ایک وہ منظر میں یاد کرو کہ جب دربار یزید میں ہر ماں اپنے بچے کے سر پر سر رکھ کے رو رہی ہے, ہر ماں ہر عورت اپنے عزیز کے سر کے اوپر سر رکھ کے رو رہی ہے,